إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير یہ دنیا اللہ نے پیدا کی ہے اور اس میں سب سے اچھی مخلوق اللہ کی پسندیدہ وہ انسان ہے. انسان کو اللہ تعالی نے سب سے اعلی شکل میں پیدا کیا, سب سے زیادہ شاندار صلاحیتوں اور قوتوں سے نوازا, اور شاندار ترین مقاصد کے لیے اس کو پیدا کیا. اور یہ دنیا جس میں انسان آباد ہیں اس کی حیثیت انسانوں کے لیے کیا ہے, یہ بات بہت زیادہ سمجھنے کی ہے. جس کو یہ بات سمجھ آ گئی وہ اپنے مقاصد کو سمجھ لیتا ہے, اپنی قوتوں صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرتا ہے, اور جسے یہ بات سمجھ نہیں آتی اس کی قوتیں اس کی صلاحیتیں غلط استعمال ہوتی ہیں, اور وہ کبھی اپنے مقاصد حیات کو صراط مستقیم کو اپنی شاندار کامیاب منزل کو کبھی نہیں پا سکتا. یہ دنیا اللہ نے کس لیے بنائی کہ انسان دنیا کی اس زندگی میں اس بڑے امتحان کی تیاری کرے جس امتحان کے بعد ان کے جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا, ان کو کامیاب یا ناکام قرار دیا جائے گا. اس کے لیے یہ دنیا کی یہ زندگی مہلت ہے, مہلت, اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو اپنے امتحان کی تیاری کر رہا ہے وہ گویا کہ اس دنیا میں اس کے وقت کو اس زندگی کو صحیح استعمال کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے نصاب مقرر کر دیا, جیسے ہر امتحان کے لیے نصاب مقرر ہوتا ہے. بھئی تم سے کیا سوال پوچھے جائیں گے, پھر ان کے صحیح صحیح جواب کیا ہیں, سوال بھی بتا دیے جواب بھی بتا دیے, ہر ہر چیز بالکل واضح کر دی, یہ شہر ہے، یہ دیہات ہیں، یہ فلاں علاقہ ہے، اور پھر یہ فضائیں ہیں، یہ سمندری علاقے ہیں، یہ زمینی علاقے ہیں۔ جس طریقے سے تم ان چیزوں کو دیکھ کر مانتے ہو کہ یہ دنیا ہے، بالکل اسی طریقے سے تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ اس دنیا کے بعد جب موت کے راستے سے گزریں گے، آنکھیں بند کریں گے، تو آخرت اور حشر کا سامان ہوگا۔ جس طرح اس دنیا پر یقین رکھتے ہو دیکھ کر، بالکل اتنا بڑا یقین، اس سے زیادہ پختہ یقین تمہیں اپنی آخرت پر ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی یہاں تم نے تیاری کرنی، جس کا ایمان صحیح ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے، کہاں سے پیسہ لیا، کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا۔ تو مسلمان ہے، نہ کمانے میں آزاد ہے، نہ خرچ کرنے میں آزاد ہے۔ یہ آنکھ تیری ہے، یہ کان تیرے ہیں، یہ زبان تیری ہے، لیکن اس کو استعمال تو اللہ کے حکم سے کرے گا۔ اگر استعمال اللہ کے حکم سے کرے گا تو یہ خیانت نہیں ہوگی، اور اگر اس کی مخالفت میں استعمال کرے گا، تیرا حق نہیں ہے، تو خیانتیں کرے گا، اس خیانت کے نتیجے میں ناکام ہوگا، فیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز وعدے کر دی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھنا کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ بڑے بڑے لوگوں کو اس دنیا نے کھا لیا، دھوکہ دے کر صحیح راستے سے ہٹا دیا، کامیاب منزل سے بھٹکا دیا۔ بڑے لوگ، بڑی عقلوں والے، بڑے مال و دولت والے، بڑی بڑی حکومتوں والے، قوتوں طاقتوں والے، وہ اس کے دھوکے میں آ کر ناکام ہو گئے۔ دیکھنا کہیں تم بھی ناکام نہ ہو جانا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ آخرت ہوگی، حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا، حشر برپا ہوگا، جنت ہوگی، دوزخ ہوگی۔ یہ سارے وعدے جو اللہ تعالیٰ نے کر رکھے ہیں، ہر چیز تمہارے سامنے لا کر وہ کھڑی کر دے گا۔ تمہیں اس بات پر پورا یقین ہونا چاہیے، اپنے اللہ کے وعدے کی سچائی کو تسلیم کرنا چاہیے، اور دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ فرمایا شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ تمہیں دھوکے پر دھوکہ دیتا ہے، اور اس کے دھوکے کا بڑا میدان کیا ہے؟ وہ کہتا ہے بس اس دنیا میں یہ حاصل کرو، وہ حاصل کرو، عزتیں بناؤ، شہرتیں بناؤ، دولتیں جمع کرو، اس دنیا میں بہت کچھ جمع کرو۔ فرمایا وہ اس دھوکے میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ اور ابن جبیر نے اس کی تفسیر کی، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ فرمایا کہ تمہیں لوگ دھوکے میں مبتلا کریں گے، شیطان وسوسے ڈالے گا، کیا کہے گا؟ یہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو بہت بڑی ذات ہے، بڑا رحمتوں مغفرتوں والا ہے، تم کرتے رہو، چلتے رہو، جدھر جا رہے ہو بس تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ آج کل مولوی یہی دھوکہ دیتے ہیں، عام لوگ اس دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں۔ ابن جبیر کہتے ہیں اس کی تفسیر میں، ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ انسان سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، اور اس خیال سے گناہ کرتا رہے، غلطیاں کرتا ہی چلا جائے۔ اپنے آپ کو روکے نہ، اپنے راستے کو بدلے نہ۔ فرمایا یہ ہے دھوکہ، شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے، اور پھر شیطان کے کارندے دنیا میں جو پھیلے ہوئے ہیں وہ بھی اسی دھوکے میں مبتلا کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ فرمایا کہ یہ دنیا ہے کیا؟ کھیل تماشا، زیب و زینت، حسن خوبصورتی اس کے پیچھے پڑنا، میرا دنیا میں بنگلہ اتنا شاندار ہو، میری دکان، میرا کاروبار اتنا خوبصورت ہو، میرا بیٹا اتنا اونچا ہو جائے، اس کو فلاں ڈگری مل جائے، فلاں ملک میں کاروبار چل جائے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، فرمایا دھوکے میں وہ شخص ہے جو مقابلہ کرتا ہے دوسروں سے، کس چیز میں مقابلہ؟ دنیا میں، دنیا کے حصول میں، مجھے اس سے زیادہ بڑا عہدہ مل جائے، میرا کاروبار اس سے بڑا ہو جائے، میرا بنگلہ، میری کوٹھی اس سے بڑی ہو جائے۔ فرمایا جو ان چیزوں کے اندر مقابلہ کرتا ہے اور اس کے حصول کے لیے دن رات صبح شام بھاگا پھرتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو شیطان کے کنٹرول میں، بہت بڑے دھوکے میں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آؤ ذرا ہم اندازہ کریں، اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، حقیقت میں شاید ہی ہم میں سے کوئی اس دھوکے سے بچا ہوا، سبھی دھوکے میں مبتلا، بڑے بھی چھوٹے بھی، عوام کے ہر طبقے میں، سیاستدان بھی، حکمران بھی، ہر طبقے کے لوگ آج اس دھوکے میں مبتلا ہیں۔ اور یہ دنیا یہ پکڑ کے تمہیں نیچے کرتی چلی جاتی ہے، اور جب انسان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے پھر کیا کرتا ہے؟ اسی دنیا کو اللہ کے دین کے لیے قربان کرتا ہے۔ مال آیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہ مال جمع کرنے کو ترقی کہتا ہے، اور اسلام مال خرچ کرنے کو اس کی ترقی کہتا ہے۔ سوچوں میں فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں، دونوں اکیلے جا رہے ہیں، کہنے لگے ابو ذر آ میں تجھے بڑے کام کی بات بتاؤں۔ پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے، مجھے جلدی بتا دیجئے۔ کہا ابو ذر یہ دنیا بڑا ہی دھوکہ دیتی ہے، اور اکثر لوگ اس کے دھوکے میں پڑ کر بہت پریشان رہتے ہیں، مال و دولت جمع کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، اور دنیا کا دھوکہ بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میں اللہ کے نبی اور رسول تمہیں بتاتا ہوں ابو ذر، اگر تیرے پاس کبھی مال آ جائے، دنیا کا مال جمع ہو جائے، تو پھر میرا طریقہ اختیار کرنا جو میں تمہیں کہتا ہوں اور میرا عمل ہے۔ ابو ذر نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں میرے پاس اللہ جتنا مال لے کے آئے، جتنا مال دنیا کا مجھے دے، تو میں تین طرف، انہوں نے اشارہ کیا اللہ کے رسول کے سامنے، آگے بھی دائیں بھی بائیں بھی، کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے سامنے اشارہ کرتے چلے جا رہے تھے اور کہتے تھے ابو ذر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ جتنا بھی مال، جتنی بھی دنیا میرے پاس ہو، کہ تین دن وہ میرے پاس رہے، میں ادھر بھی دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی خرچ کرتا ہی چلا جاؤں، خرچ کرتا ہی چلا جاؤں، جہاں میں دیکھوں ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اللہ کے دین کو ضرورت ہے، میں خرچ کرتا ہی چلا جاؤں، جتنا بھی مال ہو میں تین دن کے اندر اندر اس کو ختم کر دوں، اس سے زیادہ میں اپنے پاس نہ رکھوں۔ اللہ اکبر، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جنگوں سے بڑا مال آتا، غنیمتیں آتی، بہت غنیمتیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچواں حصہ، سبحان اللہ، کبھی وقت ہے پیٹوں پہ پتھر باندھ کے کھڑے ہیں، دو لقمے نہیں ہیں کہ منہ میں ڈال لے۔ اللہ کے نبی کا حال یہی ہے، صحابہ کا حال یہی ہے، قربانی ہی قربانی، گھر چھوڑ دیے، خاندان چھوڑ دیے، آبادیاں علاقے چھوڑ دیے، اللہ کے دین کی خاطر ہجرتیں کر لی، قربانی والے ذہن تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر، کئی کئی ہفتے گزر جاتے، کئی کئی ہفتے گزر جاتے، چولہے میں آگ بھی نہ جلتی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے ہمارے چولہے میں آگ بھی نہ جلتی, کوئی ہمیں کچھ دے جاتا, کوئی دودھ دے جاتا, چند کھجورے دے جاتا, اسی پر ہم گزارا کرتے, کئی کئی ہفتے گزر جاتے ہمارے چولہے میں آگ نہ جلتی. لیکن کوئی پریشانی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی دھوائی نہیں, کوئی شور شرابا نہیں, کوئی احتجاج نہیں, مر گئے مر گئے نہیں. اللہ اکبر. مال پھر جب جہاد کامیاب ہوا, سبحان اللہ, جہاد شروع کس حالت میں ہوا, جب لقمے نہیں ہیں, چند لقمے نہیں ہیں پیٹ میں ڈالنے کے لیے, معاشی طور پر بے پناہ کمزوریاں ہیں, لیکن قربانی کا ذہن بن چکا ہے, اللہ کے لیے سب کچھ پیش کرتے چلے جا رہے ہیں, پھر اللہ نے دنیا کا مال اس قربانی کے عوض دے دیا. اللہ دیتا ہے 70 گنا دیتا ہے, 700 گنا دیتا ہے, صرف آخرت میں نہیں دے گا دنیا میں بھی دیتا ہے. اللہ کے بندوں نے, صحابہ نے جہاد میں خرچ کیا, قربانیاں پیش کی, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لٹا کر ان کو دیا اور وعدہ فرمایا وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم. اس کی تفسیر میں ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ تم جہاد میں جتنا مال خرچ کرو گے اللہ لٹا کر اس سے کہیں زیادہ تمہیں دے گا, کمی نہیں رکھے گا تمہارے لیے. اور آج کے لوگ, یہ جہاد کا زمانہ نہیں ہے, معاشی مسائل ہیں, معاشی مشکلات ہیں, اس کے لیے ہم نے پلاننگیں کرنی ہیں, کوششیں کاوشیں کرنی ہیں. اور ظالموں, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, رزاق تم نہیں ہو, رب العالمین ہے. وہ کہتا ہے وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم. تم قربانیاں کرو, مال خرچ کرو, اللہ کے لیے پیش کرو, اللہ تعالیٰ اس کے عوض دنیا میں تمہیں دے گا. اللہ وعدے کرتا ہے, اور یہاں لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا ہی مال آ گیا, پانچواں حصہ اللہ کے نبی کا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ کیا تھا کہ آپ بہت خرچ کرتے, جیسے تیز ہوا چلتی ہے, آندھی چلتی ہے, اللہ کے رسول اتنی تیزی کے ساتھ مال خرچ کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ جب مال بہت نہیں تھا تو صبر کیا, اور جب آ گیا پھر اس کو ضائع کرنا شروع کر دیا. نہیں, اللہ کے نبی کا طریقہ یہ نہیں تھا. اور ضائع کرنا کس کو کہتے ہیں, یہ ہے دھوکہ. ضائع کرنا اس مال کا, اس دولت کا, دنیاوی ساز و سامان کا ضائع کرنا کیا ہے, کہ آپ کو آپ کا گزارا تھوڑے چھوٹے مکان کے اندر ہو سکتا ہے, دو چار بچے ہیں, لیکن آپ بنگلہ بناتے ہیں بہت بڑا, بجٹ بناتے ہیں اپنا ذاتی بجٹ بہت بڑا, اسراف تبذیر خرچ کرتے ہیں, تھوڑے کی ضرورت ہے زیادہ کرتے ہیں, جہاں خرچ کرنا نہیں چاہیے وہاں خرچ کرتے چلے جاتے ہیں, شادیوں میں خرچ. اللہ اکبر, شادی ایک عذاب بن گیا, عذاب. آج کل نکاح کرنا, بیٹی کا نکاح کرنا عذاب ہے. کیوں؟ اس کے لیے بڑے بڑا جہیز چاہیے. بیٹے کی شادی کرنی ہے تو جناب یہ کچھ چاہیے. اللہ اکبر. یدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. فرمایا لوگو, میں نے تمہیں ایسا نبی دیا ہے جس نے تمہارے بوجھ ہلکے کر دیے, تکلفات ختم کر دیے, تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دی. جو نبی کی شادیاں دیکھو ایسے کیا کرو, تمہارے لیے تکلیف نہیں ہوگی. جو نبی کے صحابہ کی رہائشیں, ان کی بنی ہوئی کالونیاں اور ان کی زندگیاں دیکھو, دیکھو پرکھو کیسے آباد ہوئے تھے, کیسے دنیاوی ضروریات کو پورا کرتے تھے. یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. نبی نے ایسا معاشرہ تیار کیا, ایسے معاشی ڈھانچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب کیے. فرمایا تم بھی کرتے چلے جاؤ, تکلفات ختم ہو جائیں گے. یہ مصیبتیں, مشکلات, بوجھ بننا, ہر چیز بوجھ بن گئی ہے. بیٹیاں بوجھ بن گئی, بیٹے بوجھ بن گئے, افراد افراد. اسی لیے کہتے تھوڑے تھوڑے پیدا کرو, تھوڑے پیدا کرو, بوجھ بڑھ رہا. ایسے بیوقوف ہیں, تربیت نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ تکلفات چھوڑ کر آسانیاں پیدا کریں، اعتدال میانہ روی اختیار کریں، خرچ وہاں کریں جہاں ضرورت ہے، بغیر ضرورت خرچ نہ کریں. کیا خیال ہے؟ نکاح مسجد میں نہیں ہو سکتا؟ الحمدللہ آج مسجد میں ہم نکاح پڑھیں گے. ایک لڑکی کے والد میرے پاس ابھی آئے، کہنے لگے میں نے بیٹی کا نکاح کرنا، انشاءاللہ ہم خطبہ پڑھیں گے، نکاح پڑھیں گے، برکت ہوگی، اللہ کا گھر، سب لوگ ماشاءاللہ دعا کریں گے، مجلس کے اندر شریک ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ یہی ہے، بیٹی کا نکاح کرو، بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرو. اللہ اکبر، کون سا رشتہ جس کے ساتھ یہ میری بیٹی دنیا میں دین کی زندگی بسر کرے، اور یہ میری بیٹی اپنے خامت کے ساتھ جنت کو جائے، ایسا خامت تلاش کروں. اور نبی کی سنتوں پر چلنے والا، اسلام کے اعتبار سے اچھے اخلاق، اچھے اعمال، اعلی مسلمان مومن کی زندگی، میں ایسا بچہ، ایسا نوجوان تلاش کر کے بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کروں. یہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے دو بیٹیوں کو کی تربیت کی، ان کو پالا، پرورش کی، اور پھر جب وہ بڑی ہوئی جلدی ان کا نکاح کر دیا، شادی کے قابل ہوئی اور دیندار لڑکوں کے ساتھ ان کی شادی کر دی، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ میرے ساتھ اس خدمت کے سلے میں ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسری کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، قیامت کے دن یہ بندہ میرے ساتھ ہوگا اور جنت کو جائے گا. تکلفات ختم، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں. لیکن لڑکی کو کرواؤ پی ایچ ڈی، اور جناب اس کو پڑھا پڑھا کے ڈگریاں دیتے جاؤ، 35-40 سال کی کر دو، پھر شادی کے لیے تلاش کرو. کوئی بڑا اونچا ڈاکٹر ہو، کوئی سرجن ہو، کوئی جناب بریگیڈیئر ہو، فوج میں بڑا اونچا کوئی رشتہ تلاش کرنا ہے، تاجر، کوئی بہت بڑا تاجر تلاش کرنا ہے. اب یہ ان کی تعداد تھوڑی ہے، بڑی مشکل سے رشتے ملتے ہیں، عمریں ضائع ہوتی جا رہی ہیں، صحت لڑکیوں کی برباد ہوتی جا رہی ہے، اور صحت برباد، اور ادھر پھر گھر میں بسنے کے قابل کوئی نہیں. پھر طلاقیں اکثر، دیکھا نہیں آپ نے اکثر طلاقیں؟ پڑھے لکھے گھرانوں کا سب سے بڑا مسئلہ. آج ہی صبح ہمارے علاقے کا کاؤنسلر میرے پاس آیا، کہنے لگا جی میرے پاس تو سب سے زیادہ اتنا میں پریشان ہوں، طلاقوں کے کیس ہیں جناب، طلاقوں کے کیس ہیں، ہر گھر سے، ہر خاندان سے، ہر گلی محلے سے طلاق. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، کیا کریں؟ مولویوں نے فتوا دیا 3 طلاقیں بس ختم، حلالے کراؤ. کہتا جی میں آپ کے پاس آیا ہوں، ذرا مجھے مسئلہ سمجھا دو، اتنے کیس ہیں میرے پاس. خیر میں نے اس کو مسئلہ بھی سمجھایا کہ 3 دفعہ کہنے سے طلاق نہیں ہو جاتی، یہ تو وقفہ ہے. کسی نے غصے میں آ کے کہہ دی، پھر اس کو وقفہ دیا، بھائی سوچ لے، بے وقوف نہ بن، بچوں کو دیکھ، خاندان کو دیکھ، مسائل کو یہ ساری بات سمجھائی. لیکن آپ کو میں نے کیا بتانا ہے، وہ کاؤنسلر بےچارہ کہتا ہے کہ جی ہمارا تو سب سے بڑا مسئلہ طلاق، شادیاں ہوتی ہیں ساتھ ہی یہ مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں میرے محترم بھائیوں؟ واللہ اس کے اندر مجرم والدین ناراض نہ ہونا، یہ باپ بہت بڑا مجرم ہے، اور یہ ماں باپ سے بھی زیادہ بڑی مجرم. عورتوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان کے ذہن کے اندر یہ دنیا کا مال، دنیا کی محبت، اتنا جناب دولت مند ہو، ایسا اونچا خاندان ہو، بڑائی ہر چیز میں بڑائی کا تصور، جبکہ اللہ کے نبی نے کیا تربیت کی ہے؟ بڑائی نہیں، عاجزی، ہر چیز میں عاجزی اختیار کرو. اللہ اکبر، زید آ گئے، غلام ہیں، بکتے بکاتے آئے ہیں، اور پھر حبشی ہیں، چہرہ اچھا نہیں، شکل و صورت بھلی نہیں، شادی کرنی ہے، کہاں کریں؟ بچارہ اتنا کمزور ہے کہ کون اس کو شادی دے گا، کون اس کو بیٹی دے گا؟ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید جا، میری پھوپھی کی بیٹی ہے، قریشی خاندان ہے، اس علاقے کا عرب کا سب سے بڑا خاندان، سب سے زیادہ وجاہت والا خاندان، میں تجھے اپنی پھوپھی کے گھر پیغام دے کے بھیجتا ہوں، جا اس سے کہہ دو نبی نے گھر بھیجا ہے، آپ کے گھر میں رشتہ ہے، میرے نبی نے بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھے دے۔ یہ ساری نخوتیں، یہ تکبر، بڑائی کا تصور اللہ کے نبی نے ایسے کچل کے رکھ دیا اور ہر چیز میں لیول کر کے رکھ دیے۔ اللہ اکبر، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ فرمایا، تمہیں پتا ہے جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں وہ جائے گا جس کے ذہن میں بڑائی کا تصور نہیں ہوگا۔ جتنے یہ بڑائی کا تصور رکھنے والے، تکبر کا ذہن، اونچا اونچا، میں بھی اونچا، میرا خاندان، اللہ تعالیٰ معاف کرے، نیچے نیچے خاندان کے لوگ اگر پڑ جائیں تو یہ اور بھی بڑی مصیبت ہو جاتی ہے۔ جن کا خاندان چھوٹا ہو لیکن پڑ جائیں، اتفاق سے کاروبار ان کا بہتر ہو جائے، جتنا جناب یہ پھر ہواؤں میں اڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور یہ لوگ پھر اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، تکلفات کا خاتمہ عام سادگی سادگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی بتائی ہے اور کہا، اور تمہاری ترقی کیا ہے؟ تم اونچا جاؤ گے، بہت اونچا جاؤ گے، جنتوں میں پہنچو گے، اور جنتوں میں جانے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ترقیاں عطا فرمائے گا، اور دنیا میں تمہارے اخلاق اونچے ہوئے تو تم بلند ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں خلافت سے نوازے، اللہ تعالیٰ تمہیں آزادیاں عطا فرمائے، کافروں کی غلامیوں سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا میں زمین پہ تمہیں تسلط عطا فرمائے، تمہیں قوت اور غلبے عطا فرمائے، تم دین کو بلند کرو، جتنا تم دین کو بلند کرو گے اللہ تمہیں اتنا بلند کرتا جائے گا۔ تم نے اپنی ذاتوں کو اونچا نہیں کرنا، ذاتوں کو اونچا نہیں کرنا، اللہ اکبر، تم نے دین کو اونچا کرنا ہے۔ تمہیں خوشی ہونی چاہیے اس بات سے کہ تیرا بیٹا بڑا اعلیٰ دین کے اندر ہے، تیری بیٹی دین میں بہت اعلیٰ حیثیت رکھتی ہے، اس کا پردہ دین کے اندر، اس کی شخصیت حیثیت، اس کی نماز دیکھ کر باپ کو خوش ہو، باپ بیٹی کا دین دیکھے، پردہ دیکھے، اس کے ذہن کی بلندی دیکھے، اس کو خوشی ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے تربیت، نبی کی تربیت۔ اور فرمایا، ہر باپ کو گھر کے اندر یہ تربیت کرنی ہے اپنے بچوں کی، ہر ماں کو یہ تربیت کرنی ہے، یہ راستہ ہے۔ تو بڑائی نہیں، نہ مکان بنانے میں، نہ زندگی بسر کرنے میں، نہ شادی بیاہ میں، تمام امور کے اندر سادگی سادگی، آسانی، یہ انداز ہے۔ اور فرمایا، یہ ہیں وہ چیزیں جن کے اندر دنیا انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتی ہے، اور انسان دنیا کے دھوکے میں پڑ کر پھر برباد ہوتا ہی چلا جاتا ہے، ہوتا ہی چلا جاتا ہے، اور بالآخر پھر دنیا کیا کرتی ہے؟ آخرت کا راستہ ہی کاٹ دیتی ہے۔ بہت بڑا دھوکا ہم نے دیکھا ہے۔ ماں باپ اچھے تھے، حاجی نمازی تھے، ماشاءاللہ دین میں ان کا کام تھا، مسجدیں انہوں نے بنوائیں، بڑے بڑے اچھے کام کیے، اب اولاد کھڑی ہوئی تو کہا، باپ تو ہمارا پاگل تھا، خام خواہ مسجدوں کو پیسہ دیتا رہا، یہ جناب فلاں کو دیتا رہا، یہ تو پاگل تھا باپ ہمارا، اور عقل مند کون ہے؟ بس جی، سارا مال جمع کرو، خرچ کرو، اور جناب فیکٹریاں بناؤ، یہ کرو، وہ کرو، بڑھتے جاؤ۔ یاد رکھو میرے بھائی، یہ اس حاجی کا بھی قصور ہے، اس نے مسجدوں کو چندہ تو دیا ہے لیکن اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، یہ اس کی غلطی ہے۔ اور آج نمازیوں حاجیوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ کافی نہیں ہے کہ آپ چندے دے دیں، مسجدیں بنا دیں،
فلاح و بہبود کے کام کر دیں، یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن سب سے بڑا کام کیا ہے کہ کسی کی اولاد اللہ کے دین پر ہو، اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ کا دین ہو۔ میرے بھائی، مسجد بنانے سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو اسلامی بناؤ، اپنے گھر کے اندر اسلام کو، دین کو پکا کرو۔ یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ تو اس اعتبار سے دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو، بہت بڑے کمانڈر صحابہ تھے، بھیجا بحرین کی طرف کہ جاؤ، وہ علاقہ فتح کر لیا گیا، جہاد اس علاقے میں کامیاب ہو گیا۔ ابو عبیدہ، جا کر وہاں سے جزیہ وصول کر کے لے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو جزیہ لینے کے لیے بھیجا۔ وہ جزیہ لے کر واپس آئے، بڑا مال ملا بحرین سے۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، مجھے یاد آ گیا کہ یہ مسئلہ میں عرض کر دوں، اسلام کی معیشت دو چیزوں سے بنتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور دیگر فقہاء امت جنہوں نے معاشیات پر، سیاسیات پر بڑی بڑی کتابیں اکٹھ لکھی اور بڑے بڑے ذخیرے تیار کیے، انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی معیشت، مسلمان ملکوں کی معیشت کس بات سے چلتی ہے؟ دو چیزوں سے، غنیمت کا مال اور جزیے کا مال۔ زکوٰۃ کی وصولی یہ معمولی چیز ہے، لیکن ترقیاں کرنا، معاشی اعتبار سے مسلمانوں کا مضبوط ہونا دو چیزوں کے ساتھ ہے، یا غنیمتیں آئے یا جزیے آئے۔ اور یاد رکھو، دونوں کا تعلق جہاد سے ہے۔ جب جہاد ہو رہا ہوتا ہے تو غنیمتیں آتی ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو علاقوں میں فتوحات عطا فرمائے تو پھر جزیے آتے ہیں۔ دونوں کا تعلق جہاد سے ہے۔ بحرین کے علاقے مسلمانوں نے فتح کیے، وہاں کے عیسائیوں یہودیوں کے پاس بڑا پیسہ تھا، بڑی دولت تھی، اور ہمیشہ یہودیوں کے پاس بڑی دولت رہی ہے۔ فرمایا جاؤ، جا کر جزیہ لے کے آؤ۔ ابو عبیدہ گئے، جزیہ لے کر واپس آئے، بڑا مال ملا، بہت مال جمع کیا۔ اللہ اکبر۔ جب مدینے میں پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آج نماز کے اندر ساری مسجد بھری ہوئی ہے، مسجد میں نمازی اتنے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا کیا بات ہے، آج تو بڑے ہی لوگ جمع ہو گئے۔ کہا جی، ابو عبیدہ مال لے کر آئے ہیں، غلہ لے کر آئے ہیں، مدینے میں کمی تھی غلے کی، اور بحرین سے جزیہ آیا ہے، اتنا مال وصول کیا ہے، اتنا کچھ جمع کیا ہے، تو لوگ لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے بھائی ذرا غور سے سنو، کہتے ہیں اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے فقر سے نہیں ڈرتا کہ تمہیں غریبی آئے گی، مسکینی آئے گی، مال دولت تمہارے پاس نہیں ہوگا اور مشکلات تمہارے لیے بڑھیں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہارے فقر سے نہیں ڈرتا، اور مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ دنیا تم پر مسلط ہو جائے گی، مال آئے گا، بڑا مال تمہیں ملے گا، جب مال زیادہ آئے گا فرمایا کہ پھر تمہاری حالت پہلے لوگوں جیسی ہو جائے گی، جیسے مال نے ان کو برباد کر دیا، مال تمہیں بھی برباد کرے گا، تمہارے اخلاق کو، تمہارے اعمال کو مال برباد کرتا جائے گا۔ فتنافسوہا، اللہ اکبر۔ جیسے پہلے لوگ اس مال سے مقابلے میں آتے تھے، مقابلے میں کوٹھیاں بنگلے بناتے تھے، مقابلے میں دنیا کا مال جمع کر کے پھر اپنے لیے خرچ کر کے یہ دنیا میں تفاخر، تکاثر، یہ چیزیں کرتے تھے، جیسے یہودیوں کی عادتیں خراب ہوئی تھی، جیسے عیسائیوں لڑائیوں صلیبیوں کو اس دنیا نے مال میں برباد کر دیا، اے میری امت کے لوگوں تمہیں بھی دنیا کا مال برباد کر دے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا خطبہ ہے، فرمایا یہ مال تمہیں برباد کرے گا، دیکھنا دیکھنا اس مال کے فتنے میں مبتلا نہ ہونا، اس سے محبت نہ کرنا۔ اور کیا طریقہ ہے جب اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے، زیادہ مال آئے اتنا ہی زیادہ تم اللہ کے سامنے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، دین کو اونچا کرنا، اپنی ذاتوں کو اس مال کے ساتھ کبھی اونچا نہ کرنا۔ اگر اپنی ذاتوں شخصیتوں کو اونچا کرتے جاؤ گے، اپنے اسٹیٹس کو اونچا کرتے جاؤ گے، مال کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور اس مال سے جہاد کرو گے، اس مال سے دنیا کا دین پھیلاؤ گے، قربانی پیش کرو گے، صدقے زیادہ سے زیادہ کر کر کے دین کو بلند کرو گے، تو مال کے فتنے سے بچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر، کتنی سچی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کتنی شاندار بات فرمائی، اور آج وہی نتیجے ہمارے سامنے۔ میرے بھائیوں، آؤ ہم اپنی اصلاح کریں۔ اللہ کے نبی کی باتیں بہت اونچی باتیں، واللہ ترقیاں کرنی ہیں تو نبی کی باتیں سمجھو، اللہ کا قرآن پڑھو۔ اور وہ صحابہ جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اخلاق اعمال سکھائے، ان کو رہنا سہنا سکھایا، معیشت تجارت بتائی، اور پھر مال خرچ کرنے کے طریقے سلیقے سکھائے، انہوں نے کیسے مال جمع کیے، کیسے مال خرچ کیے، کہاں خرچ کیے، کیا کیا، کیسی زندگیاں بسر کی۔ اگر ترقیاں کرنی ہیں تو میرے بھائی یہ راستہ ہے، دیکھ لو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی دنیا دی۔ اللہ اکبر، کتنی دنیا دی، دنیا کا کتنا مال، دنیا کی کتنی عزت۔ یہ جھوٹی عزت ہے میرے بھائی، جو ذاتی عزت ہے، ذاتی شہرت ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ اور دین کو عزت ملے، سبحان اللہ، دین کو وقار ملے، یہ ہے اصلی عزت۔ ان العزت للہ ولرسولہ وللمومنین۔ غلبہ غلبہ، اونچائی بلندی اللہ کے لیے، رسول کے لیے، دین کے لیے، ایمان والوں کے لیے، ایمان کے لیے، یہ سوچے ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے جتنے معاشی نظام ہیں، آج کے جتنے سیاسی نظام ہیں، اور ملکوں کے اندر چلنے والی حکومتیں اور ان کے بنائے ہوئے نظام، سب دھوکے پر مبتلا ہیں، سب دھوکے پر مبنی ہیں، یاد رکھو۔ اور ستیاناش کر دیا مسلمان معاشروں کا ان ملکوں نے، ملکوں کی حکومتوں نے، اور ان کے ذمہ داران نے، ان کے ماہرین فنون نے، جو ان کے اقتصادی معاشی ماہرین ہیں، انہوں نے ستیاناش کر دیا مسلم معاشروں کا، افراد امت کا، سوچیں برباد کر دیں۔ تو آؤ میرے بھائیوں، ہم واپس لوٹے، اصلاح کرے، صحیح بات، صحیح دین کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ کیونکہ اللہ کا نبی صرف نماز روزہ بتانے نہیں آیا تھا، یہ چند اذکار سکھانے نہیں آیا تھا، یہ رہبانیت کا سبق سکھانے نہیں آیا تھا کہ لوگوں کو آبادیوں سے نکال کر پہاڑوں میں اور جنگلوں میں آباد کر کے رہبانیت سکھا دے۔ اللہ کے نبی اس کام کے لیے نہیں آئے تھے۔ معاشروں میں رہنا ہے، ملکوں میں رہنا ہے، لیکن معاشروں ملکوں میں رہ کر اللہ کے حکم کو غالب کرنا، اللہ کے دین کو سربلند کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا طریقے ہیں، اس کے لیے کیسی تربیتیں چاہیے، کیا سوچ، کیا عقیدہ، کیا فکر، یہ چیزیں چاہیے۔ بڑا فرق ہے آج کی سوچوں میں اور اللہ کے رسول کے طریقوں میں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آؤ ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور ان آیات پر غور کریں۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، آخرت قریب ہے، حشر برپا ہونے والا ہے، حساب کا میدان لگنے والا ہے۔ مسلمانوں، یہ دنیا کی زندگی، یہ مہلت، یہ اس امتحان کی تیاری کا وقت ہے۔ اس وقت کو ضائع نہ کرنا، کہیں دھوکے میں مبتلا ہو کے اپنی آخرت کو برباد نہ کر لینا۔ اس آیت کو سمجھ کر ہم اپنی اصلاح کریں۔ اپنی سوچوں کو بدلیں، اپنے عقیدے بدلیں، اپنے گھر کے ماحول کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی تربیت ہم اسلامی سانچے میں ڈھالیں، اپنی معیشت کا نظام بالکل صحیح کریں۔ ملکوں کا نظام، معیشت، سیاست کا کب صحیح ہوگا؟ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ اور بھائی یہ سارا کچھ تبدیلیاں انشاءاللہ جہاد سے آنی ہیں، یہ جہاد سے تبدیلیاں آنی ہیں۔ نظام ٹوٹیں گے انشاءاللہ جہاد سے، یہ قوتیں، ظالمانہ قوتیں گریں گی جہاد سے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے ان ظالم کے ظالموں کے نظاموں کو گرانے۔ اور جناب جو انہوں نے جمع کر رکھا اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے، جہاد ہے۔ اللہ کے فضل سے جہاد ہو رہا ہے، جہاد ہوگا، جہاد آگے بڑھے گا۔ کافروں کو اپنے نظاموں کا خطرہ ہے، انشاءاللہ یہ ساری قوتیں ٹوٹ جائیں گی۔ افغانستان میں ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، عراق میں بیڑا غرق ہو رہا ہے، جگہ جگہ ٹوٹ رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ طاغوت، طاغوتی نظاموں کو چلانے والے گرتے جائیں گے، ان کے نظام انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی دفن ہوتے جائیں گے۔ روس ٹوٹا، کمیونزم دفن ہو گیا، انشاءاللہ امریکہ کا بیڑا غرق ہوتا ہے، ہو رہا ہے، ہوگا انشاءاللہ، اور ان کے نظاموں کا بیڑا غرق ہوگا۔ یہ راستہ ہے، اسی راستے پر اللہ کے مجاہد بندے چلے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ نظام تو ٹوٹیں گے جہاد سے، لیکن میرے بھائی سب سے پہلے فکر کرنا ہے ہم نے اپنے گھروں کی، ہم نے اپنے ماحول، اپنے گھر، جو کنٹرول اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے اس کی معیشت کو ہم نے صحیح کرنا ہے، وہاں تربیت معاملے کو ہم نے درست کرنا ہے۔ جو اللہ کا نبی کا طریقہ ہے اس کو دیکھ کر ہم اصلاح کریں، اپنے گھروں کو درست کریں، اپنی اولادوں کی تربیت صحیح کریں، اپنی بیٹیوں کے رشتے، اپنے بیٹوں کے رشتے، اور یہ سلسلے سارے کے سارے دین پر کرتے چلے جائیں، تکلفات کو ختم کریں، آسانیاں یہ میرے بھائی اختیار کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ العزیز ہم اصلاح کریں گے اور اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ کے دین کے جہاد میں پھر ہمارا حصہ پڑ جائے۔ یہ تربیت ہمیں جہاد کے لیے کھڑا کرے گی انشاءاللہ، اور پھر جہاد سے انشاءاللہ یہ باطل نظام ٹوٹیں گے۔ یہ ہے راستہ، یہ جو فلسفے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں معیشت کے، سیاست کے، بیکار چیزیں ہیں، نبی کے عمل سے ان کا کوئی تعلق رابطہ نہیں ہے۔ یہ مرعوب ذہنوں کے لوگ ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے، معاشیات سیاسیات پر نئے نئے فلسفے لے کے آنے والے مرعوب ذہن ہیں، مرعوب ذہن، جو نہ قرآن کو پڑھا جنہوں نے، نہ حدیث کو پڑھا، نہ تاریخ سیرت کو پڑھا۔ یہ کافروں سے متاثر، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں رکھنے والے کافروں سے مرعوب، یہ ہے ان کے فلسفے، کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ان کا کوئی نتیجہ ہے۔ میرے بھائیو راستہ یہ ہے جو اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، جو اللہ کے نبی کی حدیث بتا رہی ہے، نبی کی سیرت صحابہ کا طریقہ بتا رہا ہے، جنہوں نے ترقیاں کی تھیں، غلبے حاصل کیے تھے، آزادیاں حاصل کی تھیں، قوموں کو آزاد کروایا تھا، اللہ کی زمین کے ٹکڑوں کو آزاد کروایا تھا، نظاموں کو دنیا میں دفن کیا تھا، اور ایرانی نظام کو، اور رومی سسٹم کو، اور پھر یمن کی سپر پاور کو انہوں نے کچل کے رکھ دیا تھا، ان کی بادشاہت اور ان کے نظاموں کو کچل کے رکھ دیا تھا۔ یہی راستہ ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، اور اللہ کا قرآن جیسے رہنمائی کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سامنے آ رہی ہے، اس کے مطابق چلیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو، پچھلے جمعے بھی میں نے ترغیب دلائی تھی، تو الحمدللہ ہم نے آج 12:25 پر شروع کر دیا۔ اور دوبارہ یاد رکھیں کہ جمعے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کا وقت اپنے سامنے رکھیں،
ظہر کی نماز چار رکھتے ہیں اور جمعے کے اندر آپ نماز پڑھتے ہیں دو رکھتے ہیں. یہ دو رکھتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ خطبے کے قائم مقام ہیں. جو خطبے میں شامل نہیں ہوتا اس کا جمعہ نہیں ہے. وہ بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھائے یہ غلط فہمی میں ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ کا حکم ہے قرآن میں جب جمعے کی اذان ہو جائے یہاں سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے. فرمایا پھر کاروبار کرنا، اپنے دنیا کے کام کرنا سب حرام ہے، سب حرام ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے میرے بھائی. فساؤ، دوڑو، بھاگو، جلدی کرو، مسجد میں پہنچو، اپنا کاروبار، اپنی نوکری، اپنا پروگرام سب چھوڑ دو، ہر چیز حرام ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. اذان سے پہلے آؤ، خطیب کے مسجد میں آنے سے پہلے آؤ، آ کے بیٹھ کے تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، زیادہ درود پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن خاص ہے اور اس کا ذکر خاص ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھو. اللہ تعالیٰ کو یہ ذکر بہت پسند ہے. تو آنا، جلدی آنا، خطیب سے پہلے آنا، بیٹھنا اور پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، تلاوت میں مشغول رہنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ حدیث بھی سن لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگ جمعے کو چھوڑنا بند کر دیں. او لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، مہر کر دے گا، پھر ان کو غافل لوگوں میں شامل کر لیا جائے گا، دین سے غافل کہا جائے گا ان کو جو جمعے کی پرواہ نہیں کرتے، اذانوں کی پرواہ نہیں کرتے. تو میرے بھائیوں یہ طریقہ نہیں ہے کہ بس آخری خطبے میں آ گئے، نماز کے قریب آ گئے. تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے آؤ اور اذان ہو تو آپ کو مسجد کے اندر ہو اور پھر باقی سارے کاروبار معاملات اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی لگائی ہے. ہاں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ ہو جائے، خطبہ نماز سے فارغ ہو جاؤ، پھر جاؤ اپنے اپنے کام کرو، اپنے کاروبار کرو، رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی برکتیں دے گا، بڑا فضل دے گا. تو اس کی اجازت ہے، جمعے کی چھٹی کوئی ضروری نہیں ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. تو جلدی آنے کی کوشش کریں تاکہ جمعے کا خطبہ سنیں، جو کہ فرض ہے سننا، فرض ہے سننا. اور جو جمعے کا خطبہ سنتا ہے اسی کی پھر دو رکھتے ہیں، ورنہ وہ چار پڑے گا. تو اس لیے یہ میری گزارش ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور ترغیب دیں، لوگوں کو بھی سمجھائیں، اپنے ساتھ لے کر آئیں، شاید اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھا دے. الحمدللہ یہاں دین کی دعوت، خالص دین کی دعوت، قرآن و حدیث کی دعوت، نہ کسی فرقے کی دعوت، نہ کسی پارٹی کی دعوت، انشاءاللہ خالص دین کی دعوت. اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرے، شاید آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں کہ میں نے یہ تیسرے سٹیپ پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. عام طور پر اس کی پرواہ نہیں کی جاتی، جیسے سستی ہم سے بھی ہوتی، عام لوگ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ممبر بنایا تھا، حدیث میں ہے، آپ نے جو ممبر بنایا تھا جمعے کے خطبے کے لیے، آپ تیسرے سٹیپ پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے یہ ہم نے الحمدللہ کیا. اور ایک گزارش ہے کہ حج کے لیے ماشاءاللہ لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، تو ہم نے یہاں اسی مسجد کے اندر تین کورس مقرر کیے ہیں حج کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے. تو جو استاد رہے ہیں الحمدللہ مسجد نبوی کے اندر، وہ مولانا یوسف طیبی صاحب، بھائی عبدالغفار عوان صاحب، الحمدللہ یہ بڑے بڑے عالم بھی ہیں اور اس کے ساتھ ان کو پڑھانے کا مسجد نبوی کے اندر درس و تدریس کا لوگوں کی تربیت کا موقع بھی ملا. انشاءاللہ وہ لوگ یہاں تربیت دیں گے, حج کے بارے میں بتائیں گے, ارکان حج سمجھائیں گے کہ حج جو ہے وہ صحیح صحیح ادا کیا جا سکے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو حج کے بارے میں معلومات ہوں. صرف کتابیں لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. عام طور پر لوگ کتابیں لے لیتے ہیں. میرے بھائی, یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ صرف کتاب پڑھنے سے آدمی صحیح عمرہ کر لے, صحیح حج کر لے, بڑا مشکل ہے. اس کے لیے تربیت ضروری ہے. تو جو آپ کا عزیز رشتہ دار دوست احباب میں سے حج کو جانا چاہیں, آپ ان کو ترغیب دلائیں. یہاں تین کورس اللہ کے فضل سے مقرر کیے گئے ہیں, تو انشاءاللہ وہ چلیں گے اللہ کی توفیق سے. تو بھائی آئیں, تربیت حاصل کریں, حج کے بارے میں صحیح معلومات لیں تاکہ حج جو ہے وہ صحیح سنت کے مطابق ادا ہو. اور اسی طریقے سے کچھ بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے. بھائی خلیل الرحمان کی والدہ محترمہ فوت ہو گئی, اسی دفعہ انہوں نے اسی مسجد کے اندر اعتکاف بھی کیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جو اور بھائی بہنیں فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. انشاءاللہ ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أيد الجهاد والمجاهدين, اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان, اللهم انصرهم واحفظهم, اللهم ثبت اقدامهم وسدد رميهم وانزل السكينة في قلوبهم وأيدهم بروح القدس. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين, اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد حديث کی روشنی میں بتائیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیا تھی. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے اور باقی حدیث کی کتب میں بھی یہ حدیث ہے کہ اماں جی نے واضح کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ 11 رکعتیں ادا کرتے, 11 رکعتیں ادا کرتے. یہی تہجد کی نماز ہے, یہی قیام اللیل ہے, یہی قیام شہر رمضان ہے. پہلے آپ 4 رکعتیں پڑھتے لمبی قراءت کے ساتھ اور پھر ذرا آرام کر لیتے, پھر 4 رکعتیں پڑھتے دو دو کر کے. یہ آپ کا معمول تھا کہ دو دو کر کے رکھتے ادا کرتے, اور نوافل کی نماز عموماً دو دو نفل کر کے زیادہ افضل ہے. آخر میں 3 وتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے. لیکن اگر کسی کے پاس وقت کم ہو تو ضروری نہیں کہ وہ 11 رکھتے پڑھے, وہ کم بھی پڑھ سکتا ہے. 7 رکھتے پڑھ لے, 5 پڑھ لے, 3 پڑھ لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. اور نوافل کے بعد اذکار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے باقی اذکار سکھائے ہیں, دعائیں سکھائی ہیں, ایسے اللہ کے نبی نے صبح و شام کے اذکار سکھائے ہیں. صبح کے اذکار کا وقت یعنی طلوع فجر سے یعنی شروع ہو جاتا ہے، یعنی تہجد کی نماز ادا کریں اور اس کے ساتھ دعائیں شروع کر دیں، یعنی صبح کی دعائیں، اور جو رہ جائیں، ویسے تو نماز سے پہلے پہلے دعائیں مکمل کرنی چاہیے صبح کے اذکار. اس کے لیے میں اگر آپ یہاں پڑھنا شروع کروں تو بہت وقت لگے گا، میری یہ گزارش ہے کہ اس کے لیے حسن المسلم، یہ بہت اچھی اذکار کی کتاب ہے، باہر دارالاندلس کے سٹال سے آپ کو مل جائے گی. یہ حسن المسلم، حسن کہتے ہیں قلعے کو، کہ ایک مسلمان قلعے کے اندر ہوتا ہے. یہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث سے نام رکھا گیا ہے کہ جب آدمی صبح اور شام کے اذکار یاد کرتا ہے اور ان کو پڑھتا ہے، جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کروا دی ہیں، اگر ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قلعے میں محفوظ رہتا ہے شیطان سے، نفس کی شرارتوں سے، ماحول کی آلودگی سے، یہ آدمی محفوظ رہتا ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں حصن المسلم، مسلمان کا قلعہ. دعائیں یاد کرنی چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے. تو یہ دعاؤں کی کتاب آپ لے لیں، الحمدللہ اس کے اندر سب دعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ صبح کے اذکار، شام کے اذکار، ان اذکار کو مکمل کرنا چاہیے. اور عموماً یہ شکایتیں ہمارے ہاں رہتی ہیں کہ جی فلاں کو جن ہو گیا ہے، فلاں کو جادو ہو گیا ہے. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں، یا بعض لوگوں کو شبہ بھی رہتا ہے کہ جی فلاں نے جادو کر دیا ہے، اور فلاں رشتہ داروں میں عموماً یہ کام چلتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے بھی حل یہ ہے کہ یہ اذکار صبح و شام کے جو اذکار مکمل کرتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ جادو سے، ٹونے سے، یا اس قسم کی جو بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، لوگ غلط قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، نظر ہو جاتی ہے، ان تمام چیزوں سے صبح و شام کے اذکار کرنے والا شخص جو ہے وہ اللہ کے فضل سے محفوظ رہتا ہے. تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں میرے بھائی، اس کے لیے وہ کتاب لے لیں اور یاد کریں، صبح و شام وہ اذکار کرنے چاہیے. داڑھی کا خط کرانا، گردن کے نیچے سے بال کٹوانا کیا جائز ہے؟ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قص الشوارب وعف اللحا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، کہ چہرے پر دو قسم کے بال ہیں، شوارب یعنی مونچھے، لہیا داڑھی. یہ کانوں سے لے کر ادھر سے لے کر ادھر تک، یہ جتنا یہ ہے نا جی بال، یا یہ داڑھی ہے یا یہ مونچھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو کاٹو، مونچھوں کو کاٹو، اتنا کاٹو کہ وہ پانی میں یا جو بھی آپ دودھ وغیرہ پیئیں ان کے اندر وہ پڑ نہ جائیں. شوارب کہتے ہیں پینے والی، یعنی وہ بال کہ آپ کوئی چیز کھائیں پیئیں تو اس کے اندر اگر بال پڑتے ہیں تو یہ ناجائز. اس حد تک یہ مونچھوں کے بال جو ہیں وہ کاٹ لینے چاہیے. اور لوہا، لہیا کی جمع، یعنی یہ آپ نے فرمایا واف اللہا، داڑھی کو معاف کر دو، نہ ادھر سے نہ ادھر سے، نہ اونچ پور سے نہ نیچے سے. یہ جو ہے نا جی ایک مٹھی رکھ کے تو نیچے سے جناب کاٹ دو، یا پھر یہ ہے کہ یہ خط کر دو، کوئی لفافہ کر بناتا رہتا ہے، کوئی خط بناتا رہتا ہے، یہ خط لفافے اللہ کے رسول سے کوئی ثابت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے یہ ادھر کے بال، ادھر کے بال ان کو نہیں لینا چاہیے. وہ ایک مٹھی رکھ کے نیچے سے کاٹنا، اس کی بھی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے. ابن عمر سے ایک روایت ملتی ہے، لیکن صحیح حدیث کے مقابلے میں کسی صحابی کا قول کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو طریقہ یہی ہے کہ مونچھیں کٹواؤ، اتنی کٹواؤ کہ آپ پانی، دودھ، چائے کچھ بھی پئیں تو جو ہے نا جی وہ برتن میں پانی کے اندر، دودھ کے اندر وہ پڑ نہ سکے. اور داڑھی جو ہے اس کو معاف کر دو، نہ نیچے سے نہ اوپر سے نہ حلق سے ادھر ادھر سے اس کو نہیں کاٹنا. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. ایک سوال ہے بھائی، جو آدمی رمضان المبارک میں فوت ہوتا اس کا حساب کتاب ہوتا ہے یا نہیں؟ میں انشاءاللہ، مجھے یاد رہا تو میں آئندہ اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ.
کیا چار رکعت نماز سنت یا فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملائی جا سکتی؟ جی ملائی جا سکتی ہے، اس میں اللہ کے نبی نے کوئی ممانعت نہیں فرمائی، پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، لیکن سورت فاتحہ کے بغیر کوئی رکعت یا نماز نہیں ہوتی، باقی جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، نہ بھی پڑھیں تو نماز میں نقص نہیں ہوگا. پہلی تشہد میں دو رکعت پڑھنے کے بعد جب تیسری رکعت پڑھتے ہیں، تیسری رکعت سے پہلے تشہد میں درود پاک پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے. کسی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ پہلے درود تشہد میں ہے یا دوسرے میں. مطلق اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ تشہد میں درود پڑھنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تشہد میں بھی درود جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے. بعض لوگوں نے ایک روایت بیان کی ہے کہ جی جلدی اٹھنا چاہیے، جیسے کسی گرم جگہ پر آدمی ہو تو پہلے تشہد کو اتنی جلدی ادا کرنا چاہیے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، یہ کسی نے خامخواہ اپنی طرف سے بات شامل کی ہے. تو دونوں تشہدوں کے اندر درود شریف پڑھا جا سکتا ہے. کیا فیملی پلاننگ جس کی تشہیر تمام میڈیا میں کی جا رہی ہے جائز ہے یا ناجائز؟ بھائیو، بچے بند کرنا یہ ہے فیملی پلاننگ. کیوں؟ آبادی بڑھ رہی ہے، وسائل کم ہو رہے ہیں، یہ ہے فلسفہ اس کے پیچھے. دنیا کی آبادی بہت بڑھ رہی ہے اور وسائل جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے بچے بند کیے جائیں. ایسی مانے حمل گولیاں یا بہت ساری چیزیں تیار کی گئی ہیں، طریقے اختیار کیے گئے ہیں، اور بعض نے تو یہاں تک ظلم کیا ہے، یعنی چائنا میں اتنا ظلم ہے کہ دو بچے پیدا کیے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد تیسرا بچہ پیدا نہیں کیا جا سکتا. اس کے وہ یہاں تک معلومات ملی ہیں کہ وہ انجیکشن لگا دیتے ہیں ہسپتالوں کے اندر. یہ قتل ہے میرے بھائی، یہ حرام ہے. اور مانے حمل جو بھی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں فیملی پلاننگ میں کہ بچے پیدا نہ کیے جائیں، بچے کم پیدا کیے جائیں، بچے دو ہی اچھے، یہ ہمارے ہاں فیملی پلاننگ والے بڑی خدمت کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سری خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے، تزوج الولود الودودا، فرمایا کہ تم اس عورت سے شادی کرو جس کے بچے زیادہ ہوں اور جو تم سے محبت کرنے والی ہو. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کیسے پتا چلے گا کہ اس عورت کے بچے زیادہ ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس کی ماں کو دیکھو، اس کی خالہ کو دیکھو. اگر اس کی والدہ، یعنی اس عورت کی والدہ یا خالہ کے بچے ہیں، تو اس کا مطلب ہے، یہ تدبیر اللہ کے نبی نے بتائی ہے، فرمایا کہ ایسے شادی کرنے کی کوشش کرو. تو آپ نے پسند کی ہے یہ بات، ترغیب دلائی ہے کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے. جس امت میں جہاد کرنا ہو ان کو تو افراد کی بہت ضرورت ہے، ان کو تو ضرورت ہے. تو یہ جو دنیا کے اندر ہے، یہ سارے خدا بنے ہوئے ہیں، اصل میں خدا بنے ہوئے ہیں کہ ہم دنیا کو روٹی دیتے ہیں، ہم نے وسائل پورے کرنے ہیں. تو میرے بھائیو، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، فرمایا کہ وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہارا رزق تو آسمانوں سے آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے، 40 دن وہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن وہ اعلیٰ کا خون کی شکل میں رہتا ہے، جمع ہوا خون، اور پھر 40 دن وہ مضغہ پورا لوتھڑا بن جاتا ہے. فرمایا 120 دن کے بعد اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتے کو مقرر کرتے ہیں، جس کو لکھوا دیا جاتا ہے کہ لکھ دو کہ یہ فلاں فلاں جگہ سے اتنا رزق کھائے گا اور نہیں مرے گا جب تک یہ رزق نہیں کھا لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب بچہ 120 دن کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو اسی وقت سے اس کا بجٹ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو جاتا ہے، اس کا رزق مکمل لکھ دیا جاتا ہے. تو یہاں خدا بن کے بیٹھے ہیں جی. میرے بھائیوں، یہ سوچ غیر اسلامی ہے. اور افسوسناک ہے کہ ہماری مسلمان ملکوں کی حکومتیں بھی اس گمراہی کے اندر برابر کی شریک ہو گئی ہیں. جیسے باقی کافروں کے نظاموں کو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے, تو یہ بھی باطل نظام اختیار کر کے یہ اللہ کے مقابلے میں یہ ظلم کر رہے ہیں, زیادتیاں کر رہے ہیں اللہ کے دین کے مقابلے میں, تو یہ طریقہ جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے. میں نے قسطوں پر واشنگ مشین خریدی, قسطوں پر عموماً زائد رقم شامل کر لیتے ہیں, قسطوں کی زائد رقم ابھی باقی تھی کہ دکاندار فوت ہو گیا, کیا باقی رقم کی ادائیگی مجھ پر لازم ہے؟ دیکھیے جی, اول تو یہ قسطوں کا کاروبار کہ جس میں قیمت نقد کی الگ ادھار کی الگ مقرر کی جاتی ہے, یہ دو قیمتیں الگ الگ مقرر کرنا یہ درست نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. کسی کی غربت سے فائدہ اٹھا کر, دیکھیے قرض کی قرض کا جو کی حکمت اسلام میں ہے وہ کیا, قرض دینا ہمدردی ہے, محبت ہے لوگوں کے ساتھ, خیر خواہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اجر کی امید دلائی ہے ان لوگوں کو جو اپنے کمزور بھائیوں کو قرض دیتے ہیں, یعنی اس میں خیر خواہی ہے, ہمدردی ہے کسی بھائی کی. تو اگر اس کی غربت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر جناب قیمت اس پر اتنی لگا دیں کہ وہ بیچارہ نقد تو خرید نہیں سکتا, اب ادھار خریدے گا, ادھار میں قیمت زیادہ دے کر اس سے فائدہ اٹھانا, یہی سود ہے. یہ حدیث میں جو تعریف آئی ہے نا, ہر نفع جو قرض پر لیا جاتا ہے وہ سود ہے, یہ حدیث کے اندر سود کی تعریف لکھی گئی ہے ربا کی. تو یہ جو اس طریقے سے قسطوں کا کاروبار کیا جاتا ہے اور اس کے اندر قیمتیں الگ الگ مقرر کر کے لوگوں کی کمزوری سے, ان کی غربت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, تو یہ قسطوں کا کام اس لحاظ سے درست نہیں ہے. تو اگر کوئی لے بیٹھا ہے تو بہرحال وہ, اب اگر وہ نہیں دے گا تو جس سے آپ نے لیا ہے اس کے ساتھ ظلم کریں گے, یہ تو نپٹانا پڑے گا. بہرحال اگر وہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ بھی معاف کرے گا, اس پر رحمت بھی کرے گا اگر وہ لینے والا خود چھوڑ دیتا ہے. لیکن آپ تو بہرحال اس پر بھی ظلم نہیں کرتے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا تظلمون ولا تظلمون, یعنی قرآن مجید کی آیت بھی ہے لا تظلمون ولا تظلمون, نہ ظلم کرو نہ کوئی تم پر ظلم کرے. تو اس لحاظ سے اس کو نپٹانا تو میرے خیال میں ہوگا, لیکن قسطوں کے کاروبار سے مطلق بچو میرے بھائیو. عام طور پر یہ کاروبار آج کل بہت چل رہا ہے, بعض لوگ بعض کمپنیاں دھوکہ بھی دے رہی ہیں کہ جی ہم سود کو چھوڑ کر قسطوں کے کاروبار کے ساتھ ہم حلال کاروبار شروع کر رہے ہیں, حالانکہ وہ کہنے کو حلال ہوتا ہے, اندر سے وہ کاروبار سود پر ہی ہوتا ہے. تو اس دھوکے سے بچنا چاہیے. نماز عصر کا اول وقت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب ایک مثل سایہ ہو جائے, جب ایک مثل سایہ ہو جائے تو نماز ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. نماز ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے سورج کے ڈھلنے کے بعد, جب سایہ ڈھل جائے, زوال ہو جائے, زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے, اور ایک مثل سائے کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے غروب تک. بھائی جان سوال تو زیادہ ہیں, ایک بیٹی کا نکاح بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ, باقی سوالات پھر انشاءاللہ. یار ایک سوال جس کا وعدہ کیا وہ الگ کر دوں جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت قرآن حکیم, جید علماء کرام کی ایمان افروز تقاریر, نت نئے جہادی ترانوں کے والیوم, صاف اور بہترین
کا دن. اخباروں کی سرخی کیا تھی؟ چھوٹا کنبہ اختیار کرو, خاندانی منصوبہ بندی پر چلو, ملک کا صدر اللہ سے نہ ڈرتے ہوئے, یہودیوں کی دوستی نبھاتے ہوئے.